الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. برادران عزیز، ولایت حق کا موضوع پیش نظر ہے امامت حسین کے سائے میں. اس حقیقت میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ولایت حق ہو یا ولایت حق، اب اگر نصیب بشر ہونی ہے تو بواسطہ حسین. اگر ہمیں ولایت حق کو پہچاننا ہے، کل گزارش کر چکا کہ ولایت اور ولایت میں کیا فرق ہے. ولایت سلطنت و اقتدار، اقتدار حق سبحانہ و تعالی. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس میں کوئی ایکسیپشن ہے سوائے ذات اللہ؟ کیا بس یہ اس کا مفہوم ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے، مگر حکمران تو اور بھی ہیں؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے، مگر سہارے تو اور بھی ہیں؟ ایسا تو ایک لفظ الہ اور ایک لفظ اللہ میں سب کچھ ہے، اور ایک اللہ میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مطاع نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے سوائے اللہ کے سبحانہ و تعالی. کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، تو کوئی اور کچھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے ذات اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ بات ہمیں سمجھائی کس نے؟ کس نے سمجھائی؟ آپ کو حق ہے کہ ایک طویل فہرست ہمارے سامنے رکھ دیں. کس نے نہیں سمجھائی؟ آدم نے سمجھائی، یہی حقیقت. ادریس نے سمجھائی، یہی حقیقت. نوح نے سمجھائی، یہی حقیقت. ادریس ایک طویل غیبت کے بعد جب الیاس بنے, تو بھی انہوں نے یہی حقیقت سمجھائی. ابراہیم علیہ السلام نے یہی حقیقت سمجھائی. جناب اسحاق نے یہی حقیقت, جناب اسماعیل نے یہی حقیقت, اور آل اسحاق نے یہی حقیقت سمجھائی, جناب موسیٰ نے یہی حقیقت سمجھائی, جناب عیسیٰ نے یہی حقیقت سمجھائی, اور حضرت حبیب کبریا محمد عربی نے یہی حقیقت سمجھائی. سب نے سمجھائی, مگر کس کے سمجھانے سے کتنی سمجھ میں آئی؟ اب یہ ذہن بشری کی پوری تاریخ, ذہن بشری کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, فکر و فلسفے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ادیان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, علم و نظر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, فلسفہ و عرفان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کس کے سمجھانے سے کتنی سمجھ میں آئی؟ اگر آدم کے سمجھانے سے یہ حقیقت پوری سمجھ میں آ گئی ہوتی تو شیس و ادریس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اگر شیس و ادریس کے سمجھانے سے یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوتی پوری, تو نوح علیہ السلام کی ضرورت ہی, اگر حضرت نوح کے سمجھانے سے سمجھ میں آ گئی ہوتی تو پھر پورا سلسلہ نبوت کا, انبیاء کا, وہ اس کی ضرورت پیش نہ آتی. جب تک یہ حقیقت سمجھ میں پوری نہیں آئی اس وقت تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا. جب یہ حقیقت پوری طرح ذہن بشری میں آ گئی, لا الہ الا اللہ, سلسلے نبوت پہ مہر لگا دی. نے سمجھائی پوری قسطوں میں, لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھ میں آئی, اور پوری کس نے سمجھائی؟ محمد الرسول. اسی لیے سب کو وصی ملے, سب کو ولی ملے, سب کو خلیفہ ملے, سب کو جانشین ملے, سب کو صحابی ملے, سب کو شاگرد ملے. اب نبیوں کی تاریخ کے بعد نبیوں کے شاگردوں کی تاریخ دہرائیے, کس کو کیسے کیسے شاگرد ملے, کیسے کیسے شاگرد ملے. لیکن سوائے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کے پاس ایسا شاگرد نظر نہیں آتا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا, اگر پردے اٹھا دیے جائیں تو اب میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. صلوات پڑھ دیجئے. میں ولایت حق, ولایت حق, ولایت حق, تک پہنچایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح ہر نبی کے مقابلے میں کچھ نبوت و توحید کے منکر تھے، ایسے ہی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بھی منکر تھے. نبوت کے منکر دراصل نبوت کے منکر نہیں ہوتے، توحید کے منکر ہوتے ہیں. نبوت کے منکر دراصل نبوت کے منکر نہیں ہوتے، توحید کے منکر ہوتے ہیں. آپ کو کسی ملک سے تعلقات بگاڑنے ہوں، اس کے سفیر کو ریجیکٹ کر دیجیے. ہم سفیر کو نہیں تسلیم کرتے. سفیر تمام ثبوت فراہم کرتا ہے میں سفیر ہوں، میں کچھ اور نہیں ہوں، میں جاسوس نہیں ہوں، میں سفیر ہوں. مگر آپ سفیر کو رد کر دیجئے تو کیا ہوگا؟ کس سے تعلقات بگڑیں گے؟ صرف اس ایک سفیر سے. ایک سفیر کو رد کرنے سے پوری مملکت سے تعلقات بگڑ جائیں گے. ایک نبی کا انکار کرنے سے پورے نظام ولایت حق سے، رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہی دلیل حقانیت اسلام ہے. مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مجھے نبی مانو، آدم سے لے کر مجھ تک پورے سلسلے کی تصدیق کرو تب مسلمان کہلاؤ گے. اب مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جو خدا پر یقین رکھنے کا اعلان کرتے ہیں اور کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. حالانکہ دلائل نبوت برابر سے ہیں، دلائل نبوت برابر سے ہیں. جو لوگ حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان سے پوچھے کس دلیل پہ نہیں مانتے؟ جناب موسیٰ کو کس دلیل سے تسلیم کرتے ہیں اور جناب عیسیٰ کو کس دلیل سے تسلیم نہیں کرتے؟ دونوں باتیں پوچھ لیں تو آپ کو ان کی دلیلوں کی کمزوری سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح جو لوگ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں مگر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں مانتے، ان سے بھی یہی سوال، آپ کس دلیل سے ان کو نبی مانتے ہیں اور کس دلیل سے ان کو نبی نہیں مانتے؟ دونوں دلائل دیں تو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات میں کتنی کمزوری ہے. اچھا بات جب دلیل تک آئی ہے تو ایک جملہ عرض کر دوں، اگرچہ اس موضوع کو آج نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، کہ عمدتاً دلیل نبوت کو معجزہ کہتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. جب کوئی سفیر آتا ہے تو سفارت کی شہادت پیش کرتا ہے، گواہی، سند سفارت. میں ہندوستان سے پاکستان آنے والے بہت سے لوگ ہیں، میں بھی آیا ہوں، بہت سے آئے ہیں، اور میں ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد کہوں کہ میں ہندوستان کا امبیسیڈر ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ملک بھی سزا دے گا، وہ ملک بھی سزا دے گا. यहाँ भी सजा और पलट के जब जाएंगे हिंदुस्तान तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहेगी सुभान अल्लाह। आप एम्बेसडर कब से हो गए? किसने बनाया?
आवाज पढ़ दीजिए मोहम्मद।
इसने बनाया। अच्छा एक नुक्ता और समझ लीजिए। फर्ज कीजिए कि यहाँ एम्बेसडर मौजूद ना हो पहले से, जो आए हुए हों वो जा चुके हों और बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, उसके बाद मैं आ जाऊं और कहूं कि भाई मैं एम्बेसडर बना के आऊं। थोड़ी देर के लिए हो सकता है यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर सोचने पर मजबूर हो जाए थोड़ी देर, लेकिन अगर कोई एम्बेसडर मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब कोई गलत दावा करे और दावा करके सलामत रह जाए। इसीलिए ये जरूरत अक्ल व मजहब है, ये जरूरत दीन व मिल्लत है, ये जरूरत इस्लाम व मुस्लिम है कि वजूद मुस्तफा को मुसलसल माने। अगर वजूद मुबारक मुस्तफा का तसलसल न मानेगा तो झूठे नबियों का सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल दरमियान में आ गई थी बात, मैं तो अर्जी कर रहा था कि वो दलील नबूवत जो होती है वो क्या होती है? सनद नबूवत मुअज्जज़ा। मुअज्जज़े से नबी पहचाना जाता है, इसमें किसी को इश्काल है? कोई शक है? कोई शुबा है? मुअज्जज़े से नबी को पहचाना जाता है, नबी से खुदा को जाना जाता है। जानने और पहचानने में फर्क है। मौजूदे से नबी को पहचाना जाता है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम नबी को नबी मान लें और उसके मौजूदे को न माने। वरना नबूवत मानना बेला दलील होगा है? ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई नबी चंद मुअज्जज़े पेश करे, उनमें से कुछ मुअज्जज़े हम कबूल कर लें, कुछ कबूल ना करें। अगर वो नबी है तो जो कुछ वो दे ले लो। तो अब दलील ख़त्म नबूवत, دلیل نبوت مصطفی اور دلیل ختم نبوت مصطفی، جس کے جو منصب ہوں گے اس کے اتنے ہی معجزے ہوں گے. کسی کا ایک سے زیادہ منصب ہو تو ایک سے زیادہ اس کے دلائل ہوں گے. تو پیغمبر نبی بھی ہیں، پیغمبر رسول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر خاتم النبیین بھی ہیں، ہمارے پیغمبر امام المرسلین بھی ہیں، ہمارے پیغمبر امام بھی ہیں. ہمارے پیغمبر ولی بھی ہیں. آپ کو کوئی شبہ تو نہیں ہے اس میں؟ اصل میں ولی تو اللہ ہے، لیکن اس نے خود اعلان فرمایا ہے کہ میں ولی ہوں اور میرا یہ رسول بھی ولی ہے. اور یہیں تک تھوڑی ہے آیت، ارے مجھے بھی کیا ہو گیا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ملت کو کیا ہو گیا ہے اور ملت رسول کی دی ہوئی کچھ چیزیں لیتی ہے کچھ چیزیں نہیں لیتی، یہاں تو خدا کی دی ہوئی کبھی کچھ چیزیں لیتی ہے کچھ چیزیں چھوڑ دیتی ہے. جب ولایت حق کا موضوع آگے بڑھے گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر دوسری آیتیں ڈھونڈیں گے یا نہیں کہ ولی کی تفسیر کیا ہے، تعریف کیا ہے، ولی کا مضمون کہیں اور بھی آیا یا نہیں، ولی کا موضوع کہیں اور بھی آیا یا نہیں. جب سورہ بقرہ سے سورہ مائدہ تک پہنچیں گے تو پھر ایک آیت مل جائے گی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ورسولہ کے بعد آیت نہیں ہے، آگے آیت نہیں ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کو ڈھونڈو، رسول کو ڈھونڈو، اس کے بعد ان ہستیوں کو ڈھونڈو جو رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں. تو یہ تو درمیان میں باتیں آتی چلی جا رہی ہیں اور کئی جہت سے گفتگو شاخ در شاخ تقسیم ہو سکتی ہے، اس لیے میرے لیے مشکل ہوتی ہے کہ گفتگو کو ایک خط مستقیم میں آگے بڑھانا ہے. ولی اللہ ہے، اس کی ولایت کا موضوع اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور نبوت تک ہم نہ پہنچیں، اور ان کی نبوت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ان کے معجزات، معجزات پیغمبر کیا ہیں. معجزات پیغمبر میں ایک بہت مشہور اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، ہے یا نہیں؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ جس کو قرآن مجید کے معجزہ ہونے میں شک ہو وہ کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن کیا بس ایک یہی معجزہ ہے؟ حضور کی سیرت خود معجزہ ہے، حضور کی شخصیت سراپا معجزہ ہے، اور یہ قرآن قرآن صامت ہے. یہ قرآن وہ ہے کہ جب رسول پڑھیں تب اس کی آواز سنائی دیتی ہے. رسول نے کچھ اور معجزے پیش کیے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مطالعہ کیجئے. میں حوالہ دیتا ہوں، بہت سے خطبہ حوالہ دے کر آگے گزر جاتے ہیں. مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، یہ آپ کا کام ہے. دیکھیے پیغمبر کی آغوش میں کبھی ایک بچہ آیا تھا کوئی صحن حرم میں، خانہ کعبہ میں، اور آتے ہی اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تھی قبل اس کے کہ جبرائیل آ کر رسول کے سامنے تلاوت کریں. یہ کیا کم معجزہ ہے پیغمبر؟ اچھا نہیں، چلیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ہو اور کسی کی کتاب میں نہ ہو. میں صرف ایک بات پہ غور کرتا ہوں، ایک بات جس بات پہ ساری امت کا اجماع ہے، ساری امت کا اجماع. کیا ہے وہ اجماع؟ پیغمبر کے کا ایک بڑا معجزہ، بڑا معجزہ میں عرض کر رہا ہوں، پورے مکے میں بت سجے ہوئے تھے، بت ہی بت، حتیٰ کہ قلب مکہ خانہ کعبہ میں بت سجے ہوئے تھے. حضور آئے تھے حقیقت توحید کو آشکارا کرنے کے لیے. بتوں کو طاق دیوار سے ہٹانا مشکل ہے یا طاق دل سے؟ کہاں سے ہٹانا مشکل ہے، طاق دیوار سے یا طاق دل سے؟ طاق دل سے. عجب رخ پہ ذہن چلا گیا ہے، عجب رخ پہ ذہن چلا گیا. طاق دیوار سے ہٹانا مشکل نہیں ہے، جناب ابراہیم نے بھی ہٹا دیا تھا. جناب ابراہیم بت شکن ہے، پیغمبر بھی بت شکن ہے، لیکن جناب ابراہیم تنہا بت شکن تھے. پیغمبر تنہا بت شکن نہیں ہے، خود بت شکن بن جانا آسان ہے، دوسرے کو بت شکن بنا دینا پیغمبر کا علی ابن ابی طالب کو بت شکن بنانا بھی پیغمبر کا معجزہ ہے. ابھی ابھی وہ بات واضح نہیں ہوئی جو میرے ذہن میں ہے، ابھی وہ بات واضح. بت شکن بنانا آسان نہیں ہے اس ماحول میں، اس ماحول. خود پیغمبر تو نبی تھے، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، لیکن پیغمبر کے سامنے کوئی بچہ پیدا ہو جو پیغمبر کا بیٹا نہ ہو، اس بچے کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ بچہ بھی کبھی پوری زندگی کسی بت کو سجدہ نہ کرے، تاکہ دنیا اسے کرم اللہ وجہہ کہے. معجزے دو تھے پیغمبر کے، علی اور قرآن. یہ مصرع مرحوم ڈاکٹر سید صفدر حسین مرحوم کا ہے، جو کہ بہت معروف اور مشہور ماہر تعلیم بھی تھے، شاعر بھی تھے، مرثیہ گو بھی تھے، اور بڑا کام کیا ہے انہوں نے ڈاکٹر سید صفدر حسین مرحوم. اسی آپ کے ملک میں بہت خدمتیں کی ہیں انہوں نے، ایجوکیشن میں اور ادب میں، لٹریچر میں. اور یہی مصرع پڑھتے ہوئے ممبر پہ انہوں نے جان جہاں آخری کے سپرد کی. پروردگار ان کے مقامات کو بلند فرما. معجزے دو تھے پیغمبر کے, نبی علی اور قرآن. تو قرآن تو ہے معجزہ, علی معجزہ کس اعتبار سے, کس اعتبار سے؟ علی نبی کا معجزہ. علی کس کا معجزہ ہے؟ نبی کا معجزہ. جیسے قرآن کا انکار نبوت مصطفیٰ کا انکار ہے, ایسے ہی علی کا انکار کیوں؟ علی جب پیدا ہوئے اس وقت تک حضور مبعوث پر رسالت نہیں ہوئے تھے, وحی نہیں آئی تھی, وحی نازل نہیں ہوئی تھی. جبرائیل بظاہر حضور کے پاس پیغام ربانی لے کر بعنوان نبوت و رسالت نہیں آئے تھے, اور جناب امیر المومنین کی ولادت ہوئی. اب آپ اپنے سماجی حالات کو پیش نظر رکھیں, بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں ماں باپ, جس دور میں جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. اور ماں باپ کے دل میں جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اسی کی ضمانتی میں بچوں کو دیتے ہیں. آج کی 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, آج کی 21ویں صدی کی بات, آج کی 21ویں صدی کی بات. مغرب کا کوئی رہنے والا ہو یا مشرق کا, دل میں اعتقاد کسی نہ کسی کا ہوتا ہے. جس کا اعتقاد ہوتا ہے اس کے سپرد انسان اپنی اولاد کو کر دیتا ہے. توجہ ہے, ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کہتے ہیں, اقامت کہتے ہیں. چھوٹے سے بچے کو نہلا دھلا کے لے جا کے مسجد میں یوں سجدہ کراتے ہیں. ابھی وہ مکلف نہیں ہے, ابھی اسے شعور نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ماں باپ نے اسے مسجد میں لے جا کے پیشانی جھکا دی, رگڑ دی پیشانی مسجد کی زمین پر, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ موحد کا بیٹا ہے. یہ ایک علامت ہے کہ پروردگار ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, یہ بچہ ہم نے تیرے سپرد کیا. ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ جو بت پرست ہیں وہ لے جا کر مندروں میں بچوں کی پیشانی اسی طرح رگڑتے ہیں جس طرح ہم مسجدوں میں لے جا کر. اب توجہ رہے کہ مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے. علی کو بت شکن کے طور پر بنا کر اتنا بڑا کیا کہ خانہ کعبہ سے تاکہ دیوار کعبہ سے بت بعد میں ہٹائے علی نے. لیکن اگر علی کے والدین کو پہلے سے با ایمان نہ مانے کوئی, تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے ان کے طاق دل سے بت ہٹا دیے تھے. تب تو علی کی تربیت ایسی ہوئی کہ پوری زندگی بچپن سے لے کر گہوارے سے لے کر اور جوانی تک علی نے کسی بت کو سجدہ نہ کیا. کرم اللہ وجہ محمد. کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ نے اس کے چہرے کو وہ کرامت بخشی ہے، وہ بزرگی بخشی ہے، وہ شرف بخشا ہے کہ اس کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہ جھکی. کیوں نہ جھکی؟ اس لیے کہ زیر سایہ مصطفیٰ پروان چڑھا، زیر سایہ مصطفیٰ. تو مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ علی، علی دلیل نبوت مصطفیٰ. علی من جملہ دلائل نبوت مصطفیٰ، جس کی تربیت کر دی پیغمبر نے وہ دلیل نبوت پیغمبر بن گیا. اسی آغوش میں، جس آغوش میں پیغمبر نے علی کی تربیت کی تھی. لیکن تربیت کا لفظ بار بار میری زبان پر آ رہا ہے، تربیت، تعلیم اور تربیت. کل میں نے گزارش کی تھی تعلیم اور تربیت بچوں کے لیے کام جتنا ہونا چاہیے کم ہو رہا ہے. بچوں کا لٹریچر، نوجوانوں کا لٹریچر. اب مجھے سامنے تشریف فرمائیں تو بس دل سے دعائیں نکلتی ہیں. یہ جناب علی محمد سید صاحب، انہوں نے بچوں کے لیے بہت اچھی مفید کتابیں لکھی ہیں، اور حضرات لکھ رہے ہیں جو کتابیں دینی، مذہبی، سائنسی. بچوں کے لیے لکھنا آسان نہیں ہے، بلکہ مجھے کسی ادیب کا جملہ یاد آتا ہے کہ ایک ڈسکشن میں کسی نے کہا کہ بھائی بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بچوں کی سطح پر اتر کر لکھنا بڑوں کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو دوسرے ماہر ادیب اور بزرگ ادیب کو جلال آ گیا. اس نے کہا کہ تم نے بچوں کی توہین کی ہے، بچوں کے لیے اتر کے لکھنا نہیں ہوتا، خود کو بچوں کی سطح پر اوپر اٹھانا مشکل ہوتا. کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے بے ریا زندگی بسر کرتے ہیں، بچے مصلحتوں سے عاری زندگی بسر کرتے ہیں، بچے فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. یہ ہم ہیں جو اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں، یہ بڑے ہیں جو اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں. لیکن جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہو اور پہلے سے وہاں کوئی صاحبان توحید موجود ہو، مصطفیٰ موجود ہو، وہ مصطفیٰ جس نے طاق دیوار سے نہیں طاق دل سے بتوں کو ہٹا دیا. یہ تو آج کی گفتگو پر بنائے تنزل تھی، جسے کہتے ہیں منطق کی زبان سلمنا. آپ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں، ورنہ حقیقتیں تو اس سے کہیں بلند تر، کہیں بلند تر. بہرحال جس آغوش میں علی کی تربیت ہوئی، اسی آغوش میں کچھ اور ہستیاں ہیں جنہوں نے تربیت پائی بالکل اسی انداز سے. علی آغوش پیغمبر میں آئے اور پیغمبر نے اپنی زبان چسائی. اس کے بعد زہرا سلام اللہ علیہ، آغوش پیغمبر میں آئیں، ان کو پیغمبر نے زبان چسائی. اور حسن مجتبی پیغمبر کی گود میں آئے، پیغمبر نے اپنی زبان چسائی. حسین پیغمبر کی آغوش میں آئے، پیغمبر نے اپنی زبان چسائی. جس طریقے سے دلیل نبوت پیغمبر علی کی ذات ہے، اسی طرح دلیل نبوت مصطفیٰ حسین کی ذات ہے. اس عنوان سے میں ولایت حق اور امامت حسین کی گفتگو کر رہا ہوں، اور بعنوان حصر اس لیے کہا ہے کہ اب بشریت کے لیے، اب بشریت کے لیے. یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مگر چونکہ بات اہم ہے، ضروری ہے، واقعی ہے، حقیقی ہے. اور پھر میرا ایک اصول ہے کہ جب جھوٹ کہنے والے جھوٹ بولنے سے نہیں تھکتے، اللہ
مقابلے میں سچ دہرانے والوں کو تھکن کا احساس نہیں ہونا. اب اس لیے منحصر ہے ذات حسین میں, منحصر ہے ذات حسین میں ولایت حق تک پہنچنے کا راستہ. کیونکہ اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی, نہ دی ہوتی تو آج نہ ختم نبوت مصطفیٰ کا عقیدہ ہوتا نہ نبوت مصطفیٰ کا عقیدہ. کیونکہ اصلاً وہ بات بار بار کہی جا رہی تھی, لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت و سلطنت قائم کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے, ایک ڈھونگ رچا ہے, ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا, نعوذ باللہ, نہ کوئی وحی آئی. تو جب کوئی ملک ہی نازل نہیں ہوا, کوئی وحی ہی نہیں آئی, تو نبوت کہاں؟ اور جب نبوت نہیں تو ختم نبوت کہاں؟ ایسے موقع پر حسین نے فرمایا تھا, ان مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ ہے؟ ابھی میں مقام مصائب میں گفتگو کو نہیں لے جا رہا ہوں, لیکن یہ ایک تسلسل کلام ہے, اس لیے گزارش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ نبوت مصطفیٰ تک اس وقت تک اب ہم پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ کربلا سے نہ گزریں. حسین لے جائیں گے محمد تک, محمد لے جائیں گے خدا تک. سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم یہی ہے. ولایت حق کا اعلان عملاً کس نے کیا؟ عملاً ولایت حق. کل سے پرسوں سے یہی تو گفتگو ہو رہی ہے, خدا کا اقتدار ہے یا نہیں, سلطنت الہی قائم ہے یا نہیں. اگر سلطنت الہی کا یقین نہ ہو تو انسان کسی بھی جابر کے آگے سر جھکا دے گا. دیکھیے سادہ سی بات ہے, بالکل عام فہم انداز میں عرض کر رہا ہوں. کسی شخص کا کسی سے تنازعہ ہو کوئی, اور وہ مسئلہ جو ہے لوئر کورٹ میں پہنچ جائے, اور فرض کیجئے کہ لوئر کورٹ میں, اب آج کل میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, مجھے مسلمان ملکوں میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے پابند ہوں گے, مجھے سوئے دن رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب وہ لوئر کورٹ میں معلوم ہوا کہ کوئی مطمئن نہ ہو سکا, تو وہ شکست قبول نہیں کرے گا جب تک اسے یقین ہے کہ لوئر کورٹ کے اوپر ہائی کورٹ بھی کوئی چیز ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو اسے یقین ہے کہ بھائی سپریم کورٹ بھی کوئی چیز ہے. جب تک اسے کسی اوپر سے مدد اور نصرت کا یقین ہوگا, جب تک اسے کسی اوپر سے کسی برتر مقام سے نصرت, مدد, سرپرستی, تعاون اور حق مل جانے کا یقین نہ ہوگا, اس وقت تک وہ جد و جہد جاری نہیں رکھے گا. توجہ ہے؟ یہ فطرت انسانی ہے. اب عام انداز سے بھی اگر سوچئے تو آخر حسین نے بیعت کا انکار کیوں کیا؟ اور انکار بیعت فاسق کے مقابلے میں اتنی قربانیاں اور مصائب کیوں برداشت کیے؟ اس لیے یقین تھا کہ کوئی ولایت حق قائم ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی سلطنت کیا ہے؟ اس کا اختیار کیا ہے؟ اس کا اقتدار کیا ہے؟ اس کی فوج کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اس کا ظلم و ستم کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اقتدار حق قائم ہے. میں مٹ جاؤں گا مگر اس کی وہ نصرت و مدد شامل حال ہوگی کہ میرے اسیر بیٹے سے بھی بیعت کا مطالبہ نہ کر سکے گا. حسین سے مطالبہ بیعت ہوتا رہا. یہ سب آپ کے مانوس مضمون ہیں نا, سنتے رہتے ہیں. امام نے قربانی دے دی, بیعت نہیں فرمائی, اور جناب سید سجاد نے اسیری قبول کی اور کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک تشریف لے گئے, دربار میں ہیں. کوئی روایت ہے کسی کتاب میں کسی تاریخ میں کہ پہنچ کر یزید نے کہا اب میری بیعت کر لو؟ یہ کون سی حیبت تھی, یہ کون سا رعب تھا, یہ کون سا دبدبا تھا, یہ کون سا جلال تھا ایک رسن بستہ اسیر میں کہ حاکم کی جرات نہ ہوئی طلب بیعت کی. یہاں سے پہچانو ولایت حق کسے کا تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل. ولایت حق, ولایت حق, زندگی بسر کرو اللہ سبحانہ و تعالی کے اقتدار میں. ولایت حق, قدم قدم پر اس کی نصرت ہوگی, مدد ہوگی, ہر طرح کی مدد, علمی, فکری, عملی, مادی, معنوی, ہر مدد ہوگی, ہر وسیلے سے ہوگی. وہ فیاض علی الاطلاق, اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے, وہی عطا کرے گا. کوئی ایک صفت بھی بچا کر وہ اپنے لیے نہیں رکھتا. میرے اس جملے سے بعض اصحاب کو کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ یہ عجیب بات کہہ جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اپنی کوئی صفت بچا کے نہیں رکھتا. اس کی فیاضی کا کلمہ پڑھو, فیاضی. صمد ہے صمد, خدا کی قسم صمد, بے نیاز, غنی علی الاطلاق, غنی علی الاطلاق. کسی نے کہا کہ خلاقیت, خدا خالق ہے, کیا بندوں کو بھی اس نے خالق بنایا ہے؟ اچھا, اب اس کا جواب, ہر چیز کا جواب دو سطحوں پہ ہوتا ہے. پرانی اصطلاح تھی نقلی اور عقلی. عربی زبان میں تو نقلی کا لفظ بالکل صحیح معنوں میں برقرار ہے, اردو میں نقلی کا لفظ ذرا غلط معنی میں آ گیا ہے, اس لیے میں نے اصطلاح بدلنے کی کوشش کی. میں کہتا ہوں سمعی اور عقلی. دلیل سمعی اور دلیل عقلی اردو میں کم سے کم اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر. دلیل نقلی کہنا, بہت سے اچھے خاصے لوگ سوچتے ہیں کہ نقلی دلیل کے کیا معنی, کیا نقلی بھی دلیل ہو سکتی ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں نقلی کے معنی جعلی کے ہیں, یہ دستاویز نقلی ہے یعنی جعلی ہے, فیبریکیٹڈ ہے. سمعی کے معنی ہے جو دلیلیں سنی گئی ہوں. سنی گئی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ سامعہ ایک ذریعہ اخذ علم ہے, ہے نا؟ ہم دیکھ کر کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں اور سن کر بھی کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں. تو حصول علم, انفارمیشن حاصل کرنے کے جو وسیلے اور ذرائع ہیں, اس میں آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, اللہ کی آیتیں ہم سنتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے فتبارک اللہ احسن ال, کیا ہے آگے, خالقین. یہ جمع کیوں ہے؟ وہ تمام خلق کرنے والوں سے بہتر، خلق کرنے والا ہے. یعنی خلق تو تم بھی کر سکتے ہو، کیا کرتے نہیں؟ سچ خلق نہیں کرتے تو جھوٹ کتنا خلق کرتے ہیں. علم رجال اٹھا کے دیکھیے، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے علامہ محقق عارف بزرگوار علامہ سید مرتضی العسکری کو. ان کی کتاب موجود ہے 150 صحابی مختلف، جعلی روایتیں گڑھنے والوں نے جعلی صحابیوں اور راویوں کے نام بھی گڑھ ڈالے، ایسے ایسے نام، ایسے افراد جن کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا راوی بنے بیٹھے ہیں. ڈیڑھ سو نام، 150 صحابی مختلق. مختلق یعنی کیا؟ نہیں کوئی بنا دیا نام. اچھا، اور یہ تو ایک منفی مثال ہے. مثبت مثال بھی، اگر آپ کے اندر کریٹیویٹی نہیں ہے تو ایجوکیشن کا سارا فلسفہ ہی باطل ہو جائے گا. بچوں کے ذہن میں کریٹیویٹی ہوتی ہے، بڑوں کے ذہن میں کریٹیویٹی ہوتی ہے، خلاقیت، خلاقیت. اگر خلاقیت نہ ہو تو یہ ایجادات کا سلسلہ باطل ہو جائے. آپ نے پرندے اڑتے ہوئے دیکھ کر اسی شکل کے ہوائی جہاز بنا لیے، آپ کے ذہن میں یہ خلاقیت اسی نے ودیعت کی، خلاقیت صفت تھی اللہ کی، عطا کر دی اس نے آپ کو. گھوڑوں پہ سواری کیا کرتے تھے آپ، اس کے بعد آپ کے یہاں ہارس پاور کا تصور آ گیا، آپ نے انجن بنائے، گاڑیاں بنائی. خلاقیت تھی نا، کریٹیویٹی تھی. آپ بھی تخلیق کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، ایجاد و تخلیق کا رشتہ ہے. صفتیں یہ آپ میں کہاں سے آئیں؟ اللہ نے عطا فرمائی. اور دوسری چیز ایک اور ہے، ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا معبود ہے. اللہ اکبر، یہ اور زیادہ مشکل. کل کی طرح پھر میں کہوں گا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، یہ راستہ ہے توحید حق پہ سمجھ. ادھر شرک ہے، ادھر کفر. عبادت اور عبادت ہی نہیں، عبادت، اطاعت اور عبادت کی جتنی قسمیں، اطاعت کی جتنی قسمیں، سب خاص ہیں پروردگار کے، مگر یہ کہ وہ کسی اور کو بھی مطاع بنا دے. مطاع، اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. وہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ رسول نے کیا فرمایا؟ میرا بھی کہنا مانو. اور ایک دو بار تھوڑی فرمایا، پہلے ہی دن جس دن نبوت کا اعلان ہوا، جس دن توحید کا اعلان ہوا، اسی دن کہا جو میرا، آج جو مجھ پر ایمان لائے گا وہی میرا وزیر و وصی و جانشین ہوگا، اور تم لوگ اس کا کہنا مانو جس پر طعنا دیا کافروں نے ابو طالب کو. کافروں نے طعنا دیا ابو طالب کو. کیا طعنا دیا؟ لیجئے اب آپ اپنے بچے کی اطاعت کیجئے. آپ کا بھتیجا آپ کو حکم دے رہا ہے، کیا اب آپ اپنے بچے کی اطاعت کیجئے؟ اور یہ کہتے ہوئے ابو طالب کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے ہیں. ایک روایت ہے ابو طالب کا مذاق اڑانے کی، ٹریڈیشن ہے. چلا
سبحان اللہ سبحان اللہ.
چلنے دیجیے. تو پیغمبر اللہ نے کہا میری اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو. رسول نے کہا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت کرو, میری اطاعت کرو اور میرے وصی کی اطاعت کرو. اور صرف وصی کی نہیں, بچوں سے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو, بیویوں سے کہا شوہروں کی اطاعت کرو. یہ 21ویں صدی میں یہ مسئلہ بدل تھوڑی جائے گا. خواتین میری تقریریں سنیں, اپریشیٹ کریں یا نہ کریں. خواتین کو شوہروں کی اطاعت کا حکم ہے, اگرچہ شوہروں کو خواتین پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ بھی اور اطاعت ظلم کی ہو بھی نہیں سکتی. کاش یہ جملہ ذہن نشین ہو جائے. ظلم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی کی اطاعت لے سکے. ماں باپ بچوں پہ ظلم کر کے دیکھیں, بچے باغی ہو جائیں گے. بچے باغی ہو جائیں گے. جب بچے باغی ہو جائیں تو پھر عورتیں کیوں نہ باغی ہوں؟ حق ہے عورتوں کو بغاوت کا اگر شوہر ظالم ہوں. ایسا نہ کیجیے گا کہ وہ ایک ہی جملہ یاد رکھیے گا. آج تو مولانا نے ماشاءاللہ کہہ دیا حق ہے عورتوں کو بغاوت کا. آگے آیت. ایسا نہ کیجیے گا, ایسا نہ کیجیے گا. عورتوں کو حق ہے بغاوت کا اگر شوہر ظالم ہو. وہ بغاوت کا لفظ میں ادبی استعمال کر رہا ہوں, سیاسی نہیں. اس لفظ کی ادبی معنویت کو پیش نظر رکھیے گا. ادبی ہاں, سیاسی نہیں. تو اطاعت وہی ہوتی ہے جہاں حق ہو, عدل ہو, انصاف ہو, لطف ہو, کرم ہو, ولایت ہو. جہاں شان کرم نہ ہو, جہاں جوہر ولایت نہ ہو, وہاں اطاعت ممکن نہیں. ممکن نہیں, ممکن نہیں ہے کہ وہاں اطاعت ہو. لیکن آپ نے یہ مثال میں نے دی کیوں؟ کہ کوئی چیز رب اکبر نے صرف اپنی ذات کے لیے بچا کر اٹھا کر رکھی نہیں, حتیٰ کہ اطاعت و بندگی. بندگی بھی ادبی معنی میں رکھیے گا. اطاعت کسی کی بات ماننا. حضور پیغمبر کچھ آپ فرما رہے ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم تسلیم کرنے کے لیے حاضر. آپ کچھ کہیں تو ماننے کے لیے تیار, منع کریں باز رہنے کے لیے تیار, عطا کریں لینے کے لیے تیار, عطا نہ کریں تو ہم مانگنے کی جرات و جسارت نہیں کر سکتے. آپ جو کریں ہم اس کی پیروی کے لیے تیار. اگر آپ کہہ دیں کہ یہ عمل میرے لیے مخصوص ہے, تم اس کی پیروی نہ کرنا, اس کے لیے تیار. خصوصیات پیغمبر ہیں. پیغمبر نے مثلاً 11 شادیاں کی یا اور زیادہ, اب جو سیرت کی کتابوں میں اختلاف ہے وہ آپ جانتے ہیں. اب آپ فرمائیے امت کے لیے حجت ہے کہ سیرت پیغمبر ہے, عمل پیغمبر ہے, عمل پیغمبر. جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنی بیویاں تھیں؟ یہ عملی مسائل. امت کے لیے یہ عام نہیں ہے, آپ کا عمل آپ کے لیے خاص ہے. جو عمل امت کے لیے عام ہم اس کے پابند, جو عمل امت کے لیے عام نہیں ہم اس کے لیے اصرار بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اطاعت. تو اصل معبود ہے خدا، مگر اس نے اطاعت و بندگی بھی تقسیم کر دی.
توجہ رہے.
اسی لیے اس نے فرمایا، پھر دہرا رہا ہوں، کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین
او ادنا.
محمد وہ بندہ ہے جو اٹھا، بلند ہوا، قریب ہوا، یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کچھ کم.
یہ مضمون دوسرے مقامات پہ چونکہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پچھلے برسوں میں، اس لیے بس اشارہ کافی. کوئی صفت اس نے بچا کر اپنے لیے نہیں رکھی، کوئی صفت، سب عطا کرتا جاتا ہے. اور انہی صفات میں سے ولایت ہے، ولایت خدا ولی ہے، اور اس کے بعد رسول ولی ہیں، اور اس کے بعد وہ ہستیاں ولی ہیں جو اس ولی تک پہنچائیں. بس اب وقت نہیں ہے اس لیے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. وہ ولی ہیں جو اس تک پہنچائیں، اور ان ہستیوں میں علی ہیں، حسن ہیں، حسین. کوئی اور ہے یا نہیں یہ تو بحث ہو سکتی ہے، ان ناموں کے بارے میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں.
گنجائش نہیں.
حسین ابن علی، امامت حسین ہے کہ جو حق تک پہنچائے گی. کیوں؟ حسین کے ہاں جو رافت ہے، رحمت ہے، کرم ہے، لطف ہے، جو صفات ربانی کی تجلیاں ہیں. بہت بار کہہ چکا ہوں، پھر اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بہت سے نکات اور مطالب تھے ذہن میں جو گزارش کرنا چاہتا تھا آج بطور خاص، مگر انشاءاللہ کل. میں سن رہا ہوں آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ آج سنڈے ہے، مگر میری طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صفات رب میں جو ولایت ہے، صفت بھی ہے، ایک منصب بھی ہے. صفت بھی ہے، منصب بھی ہے. اس نے یہ صفت بھی عطا کی، منصب بھی عطا کی. اللہ اکبر. ولایت صفت بھی ہے، منصب بھی ہے. اللہ منصب اسی کو دیتا ہے جہاں صفت ہو. جہاں صفت نہ ہو اگر وہاں منصب دے دے تو اس کی عدالت کے خلاف، اس کے نظام میں خلل واقع ہو. صفت نہیں ہے بھائی، نماز پڑھانے کا منصب آپ کسے دیں گے؟ جسے نماز پڑھنی آتی ہو، جسے قرأت ہی نہ آتی ہو قرآن مجید کی، جسے حمد کا سورہ پڑھنے نہ آتا ہو، آپ اسے پیش نماز بنائیں گے؟ نہیں. اور اگر بنائیں گے تو اس کی نماز تو ہوتی ہی نہیں، آپ کی بھی نہیں ہوگی. بس امام بنانے میں یہ سوچ لیجئے کہ امامت کی صفت ہے کہ نہیں. اگر کسی ایسے کو امام بنائے، کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، یہ دور مناظرے کا نہیں ہے. بات ایک انسانی اپیل کی ہے، آپ اسے امام بنائیے جس میں امامت کی صفت، ورنہ وہ تو ضائع ہی ہے، آپ بھی ضائع ہو جائیں گے. آپ ہم تو یہ کام کر سکتے ہیں جہالت کی بنا پر، خود غرضی کی بنا پر، تعصب کی بنا پر، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں.
اپنے پرائے کو دیکھ کر. ہم نے مسجد بنائی تو یہ سوچ لیا کہ ہم اپنے خاندان کا رکھیں گے امام, چاہے اس میں امامت کی صفت ہو یا نہ ہو. لیکن اگر خدا نے مسجد بنائی مثال ہے, اور خدا کسی کو امام بنائے, تو اس میں خدا کے بنانے کے بعد شک ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں صفت ہے یا نہیں. وہ بنائے گا اسی کو جس میں صفت ہو. اب اگر کسی ایک ہی خاندان سے بناتا چلا جائے تو اسے خاندان پرستی نہ کہیے گا, اس میں پھر یقین کرنا پڑے گا کہ یہ خاندان ہی ایسا ہے جس میں صفات کی جلوہ گری ہے. خاندان ہی ایسا ہے کہ صفات کی جلوہ گری ہے. ارے بھائی, الہیاتی سطح سے گفتگو نیچے لے آئیے, عرفانی سطح سے گفتگو نیچے لے آئیے, عام تاریخ بشری کے حوالے سے بتائیے کوئی اور علی ہے جس کے یہاں حسن پیدا ہوا ہو؟ ایسے باپ اور ایسے بیٹے دکھائیے تو صحیح. کوئی اور علی ہے جس کے یہاں حسین پیدا ہوا ہو؟ کوئی اور حسین ہے جس کے یہاں زین العابدین پیدا ہوا ہو؟ کوئی اور زین العابدین ہے جہاں محمد باقر پیدا ہوا ہو؟ صفات کی جلوہ گری ہے. یہ پیکر مادی پیکر نہیں, صفات کے پیکر. یہ پیکر اوصاف کے پیکر تھے اور سراپا ولایت کے پیکر تھے. اسی لیے وہ صفت تھی, وہ عام بات جو میں بھی کہتا ہوں, سب کہتے ہیں, سب کہتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں سب. اللہ رب العالمین ہے, وہ ولی العالمین ہے, ولی المخلوقین, ولی العالمین, رب العالمین. کوئی اس کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کا فیض عام ہے. حسین کو کوئی امام مانے یا نہ مانے, حسین کے قتل کے لیے آئے, حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے, تب بھی حسین اپنی ذات کا دفاع بعد میں کرتے ہیں, پہلے اس کو سلامتی دیتے ہیں. ولایت, ولایت, سرپرستی, سرپرستی, سرپرستی. حر کے لشکر کے ساتھ امام کا سلوک ہے ولایت, معمولی سلوک. یہ ولایت حق, یہ ولایت حق ہے جس کی شان کہاں ملتی ہے؟ امامت حسین. لشکر آیا ہے امام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے. دشمن ہے, دشمن فوج اپنے بچوں سے, اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا جو کچھ پانی کا ذخیرہ ہے لٹا دو, پانی پلاؤ, یہ پیاسے ہیں. خدا کی قسم, مسلمانوں کی طرف سے جب حسین کے نام کی سبیل لگتی ہے تو اس میں بڑی معنویت ہے. سبیل حسین کہاں لگی تھی؟ سبیل حسین, پانی پلانے کی سبیل, پانی پلانے کی سبیل, پیاسوں کو پانی پلانا, حسین کی سیرت, حسین کی شان ولایت کی علامت بارز.
حسین کی شان ولایت کی علامت ہے سبیل حسین. آپ اسے معمولی رسم سمجھتے ہیں؟ یہ رسم یوں ہی قائم نہیں ہے. سبیل امام کی سیرت کا تسلسل ہے. پیاسوں کو پانی پلاؤ، اور کس طرح پانی پلایا ہے، اللہ اکبر. سبیلوں پہ بیٹھنے والے جوانوں کو مژدہ، کتنے مبارک ہو تم، کیسی اچھی توفیق پائی ہے تم نے. سبیلوں کے پاس بیٹھ کے پانی پلانا معلوم ہے کتنا بڑا ثواب ہے. امام نے حور کے لشکر کو پانی پلانے کا حکم دیا، اس میں کچھ ایسے پیاسے تھے. ایک شخص کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا آنکھوں میں دھند آ گئی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. کوئی امام کا ایک ملازم آیا، وہ پانی پلانا چاہتا تھا تو مجھے مشکیزے کا دہانا نظر نہیں آ رہا تھا. تو ایک مرتبہ امام خود اٹھے اپنی جگہ سے اور اس کے قریب آئے، اپنے چلو سے سہارا دے کر اسے پانی پلایا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ سبیلیں اور سبیل پہ بیٹھ کے پانی پلانے والے، یہ سیرت حسین اور کردار حسین کو زندہ کرنے والے ہیں. بس آج 3 محرم ہیں، چند دنوں میں محرم کا سلسلہ تمام ہو جائے گا. یہی حر ہے، شان ولایت، شان کرم حسین کی تاثیر ظاہر ہوئی. شب عاشور آ گئی، شب عاشور حر، شب بھر پیاسا رہا، بھوکا رہا. حور کے خیمے میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیٹا، بھائی، غلام سب ساتھ والے بیٹھے ہیں. غلام بار بار آتا ہے، دسترخوان لگا ہے، غلام کو کوئی جواب نہیں دیا. بیٹا آیا، بابا بابا دسترخوان لگا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. حر پشت فرس پہ بیٹھا ہوا، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں حر، اور نگاہ کدھر ہے؟ خیام حسینی کی طرف. بیٹے سے کہا، بیٹا ذرا غور تو کرو، جو میں سن رہا ہوں کیا تمہیں بھی سنائی دے رہا ہے؟ بیٹے نے اپنی سماعت باپ کی نگاہوں کی سمت پر لگا دی، کہا بابا ہاں سن رہا ہوں، خیام حسینی سے بچوں کی الاتش الاتش کی آواز آ رہی ہے. رسول کے کنبے کے بچے یہ پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ابھی نہیں، ابھی نہیں، شان کرم حسین، شان ولایت حسین، شان سرپرستی حسین. اور آئے، اور آئے، 10 بستہ خدمت میں حاضر ہوئے، معافی طلب کی. امام نے دونوں جہان کی آزادی کا مژدہ سنایا، اے حور تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. حور نے اس نے جہاد چاہا، اور اس نے جہاد لینے کے بعد پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. حور نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. دیکھیں یہ جرأت و شجاعت و صبر کے مراتب ہوتے ہیں. جب یہ یقین ہو کہ میں بھی مروں گا، بیٹا بھی مرے گا، تو پہلے بیٹے کو بھیجنا، یہ صبر کے مراحل طے کرنے ہیں کہ پہلے داغ اٹھا لوں تاکہ یہ اجر بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے. جب آپ
سیر و سلوک عملی کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے نفس کو بلند کیا جاتا ہے، کس طریقے سے صبر و رضا کی منزلیں طے کی جاتی ہیں، کس طریقے سے نظام ولایت کا جزو بنا جاتا ہے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. بیٹے کو پہلے بھیجا، بیٹا گیا اور کچھ دیر جاں بازی کے ساتھ لڑتا ہوا جب اس دنیا سے سدھارنے لگا، آواز دی، بابا میری خبر لو، اب جو حر پہنچا ہے جوان بیٹے کے لاشے پر، اب شان ولایت حسین یہ تھی، حر سے پہلے حسین موجود تھے. حر نے کہا آقا غلام پر یہ کرم، میں کہوں گا حر یہ منظر دیکھ لے، ارے بعد میں کچھ اور منظر سامنے آنے والا ہے، علی اکبر کے سینے میں برچی کا بل لگے گا. اور اس وقت حسین کو سہارا دینے والا کوئی نہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہماری عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کے افتخارات میں اضافہ فرما. تجھے تیرے حبیب رسول کا واسطہ ہے، اولیاء کا واسطہ، ائمہ کا واسطہ، حسین شہید کا واسطہ، ملت کو سرفراز فرما، تہذیب آل محمد سے آشنا فرما. انسانیت تڑپ رہی ہے، امن و عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما. اپنے ولی آخر کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لگا.